خواہشات کی قوت سے اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں. یعنی وہ دیتے تو اس کا ثبوت ہے کہ ہاں وہ قوت والا ہے. آئیے مولا سے سنیے کہ مولا کس طرح اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں. پوچھنے والے میں میرے مولا کل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کتاب گناہان کبیرہ کی پہلی جلد میں روایت موجود ہے. ایک شخص نے آ کے مولا علی سے سوال کیا, مولا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کیا خوبصورت میرے مولا نے جواب دیا. بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, میں اور آپ جب اللہ کی قوت کا اندازہ لگاتے ہیں تو اپنی خواہشات کی قوت سے. مولا تو دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے گا, سب کو دیا ہمیں نہیں دے گا. ہم جتنی ہماری خواہشات کی قوت بڑھتی جاتی ہے اللہ کی قوت کا اندازہ. سنیے میرے مولا علی سے کہا, مولا علی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اپنے ارادوں کے منسوخ ہونے اور اپنی ہمتوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. ہم کہتے ہیں ہمیں جو مانگ رہے ملتا جائے تو اللہ قوت والا ہے. مولا علی یہ کہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, اپنی ہمتوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. کیوں؟ مولا کا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی قوت اتنی عظیم ہے کہ اللہ کی قوت ہمارے ارادوں پر بھی حاوی ہے. عمل تو عمل, ہم جو سوچ رہے ہیں کام کریں گے پھر ارادہ بدل گیا, نہیں کریں گے. اللہ کی مرضی نہیں تھی, اللہ نے ارادے کو دیکھو منقلب کر دیا. تو مولا علی کہتے ہیں میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. ہاں مل جائے تو پہچانتے ہیں, وہ نہ ملے تو پہچانتے ہیں. اور انہوں نے سلیقہ سکھایا, جب اللہ کی بارگاہ میں آنا تو فقیر بن کے آنا. انہوں نے کہا نہیں, فقیر بن کے مانگ کے دکھایا. تو خدا نے کہا تم فقیر بن کے مانگ رہے ہو, میں تمہیں امیر نہیں امیر المومنین بنا دوں گا. نہ ملے تو مولا کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کی قوت ہمارے ارادوں پر بھی حاوی ہے. اور دنیا میں کسی کو ذرا سی قوت اور اقتدار مل جائے تو پھر وہ کمزوروں کی طرف نہیں دیکھتا. دور نہ جائیے, ہمارے شہر کی مثال لے لیجیے. ہمارے شہر کی کسی گلی میں کسی کونے میں بیٹھا ہوا فقیر کوئی غریب آدمی آج ہمارے شہر کے گورنر کے پاس یا ہمارے ملک کے صدر کے پاس ملنا چاہے تو کیا مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. میں اور آپ نہیں مل سکتے, فقیر کی کیا وجہ ہے؟ تھرو پراپر چینل آئیے, 10 سفارشیں لگائیے. تو جس کو ذرا سی قوت مل جائے اقتدار مل جائے پھر وہ کمزور کی طرف نہیں دیکھتا, مگر وہ رب ذوالجلال وہ قوت والا ہے, وہ قوت عظیم کا مالک رب ذوالجلال وہ ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کو بھی نگاہ رکھتا ہے. اور کس طرح رکھتا ہے؟ روایتوں میں ایک مرتبہ حضرت سلیمان نبی کی قوم پر ایک قحط آ گیا کہ نبی کی قوم ہے مگر بارش نہیں پڑتی. ایک سال ہو گیا بارش نہیں پڑتی. لوگ آئے حضرت سلیمان نبی کے پاس, اب اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ پانی برسا دے ورنہ قحط ہو جائے گا. حضرت سلیمان نبی نے کہا کل نماز فجر کے بعد ہم سب مل کے چلیں گے جنگل میں, نماز صدقہ پڑھیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ بارش برسا دے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے. اگلا دن آیا, نماز فجر ادا کی, اب سب چلے, پوری بستی پوری جو قوم تھی ان کی وہ سب چلی جنگل کی طرف. ابھی مقام تک پہنچنے نہیں پائے ہیں, راستے میں ایک مرتبہ حضرت سلیمان نبی نے روکا, رک جاؤ. کیوں؟ حضرت سلیمان نبی نے ایک چیونٹی کی صدا سنی. دیکھیے میری اور آپ کی دیکھنے کی طاقت, سننے کی طاقت, سمجھنے کی طاقت اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے, مگر جو اللہ کی حجت ہے تمام قوت عظیم کا مالک کون ہے؟ رب العزت. اور جو اس کی حجت ہے, جو اس کے نبی اور امام ہے, ان کی قوت پر اللہ بڑھا دیتا ہے. تو حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے قوت دی تھی کہ تمام جانوروں کی پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. جنات پہ حکومت تھی, ہوا پہ حکومت تھی, پرندوں پہ حکومت تھی, اور وہ تمام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ سکتے تھے, جان سکتے تھے. بس ایک مرتبہ دیکھا راستے میں قوم کو روکا, رک جاؤ. کیوں روکا؟ دیکھا کہ ایک چیونٹی, چیونٹی کتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی, ایک چیونٹی ہے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہے اور ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے کہتی ہے بار الہ میں تیری کمزور ترین مخلوق ہوں, میں محتاج ہوں اور تیرے رزق سے بے نیاز بھی نہیں ہوں. بار الہ تو انسانوں کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کرے. یعنی وہ بھی بارش کی دعا کر رہی ہے نا, اور سلیمان نبی کو اللہ نے سماعت دی ہے کہ وہ سن سکتے ہیں مخلوق کی اس چیونٹی کی آواز. جب سلیمان سن سکتے ہیں تو اللہ کس طرح سن سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ سلیمان نبی نے روکا, بس رک جاؤ, یہیں سے پلٹ جاؤ, نماز صدقہ نہیں پڑھیں گے. اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن کے بارش کا ارادہ کر لیا ہے, پوری قوم پلٹی ہے. برستی ہے کہ اس سے پہلے ایسی بارش نہیں ہوئی تھی, سب نہال ہو گئے. تو اللہ اس قوت عظیم کا مالک ہے کہ اس کی نگاہ اپنی کمزور ترین مخلوق پر بھی ہے, وہ اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے, وہ ایسی قوت کا مالک ہے. اور جو بھی رب کی بارگاہ میں اس کی قوت کے سامنے خود کو جھکاتا چلا جائے, پروردگار عالم اسے دنیا میں بلند کرتا چلا جاتا ہے. تم خدا کے آگے خود کو جھکاتے چلے جاؤ, خدا تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا. وہ اس کائنات میں جو سب سے عظیم ہستی ہے, خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تذکرہ کیا تھا جناب رسالت ماں کے سامنے اللہ نے دو آپشن رکھے تھے, اختیار رکھا تھا, چاہیے تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت قبول کر لو, چاہو تو میرے عبد بن جاؤ. کل کی مجلس میں تذکرہ ہوا تھا, رسول اسلام نے کہا تھا مجھے دنیا اور آخرت کی بادشاہت نہیں چاہیے, مجھے تیرا بندہ بننا قبول ہے. تو اتنا جھکایا خدا کے سامنے, اتنے بلند مرتبہ کہ اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے, پوری کائنات میں ایک ہی ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے. اتنی بلند مرتبہ ہستی اپنے آپ کو اتنا جھکا دے, مجھے فقط تیرا عبد بننا قبول ہے, تو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ معراج عطا کر دی. اور وہ معراج جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی 124,000 انبیاء میں. بس اس سفر معراج پہ کل کی مجلس تک گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ سورہ بقرہ کی وہ جو دو آیتیں جو اس مجلس کا عنوان ہے عقیدہ عمل کے تحت, اس کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا, آیت نمبر 286 کا, کہ اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی اور گفتگو ابتدا کیسے ہوئی, اپنے نبی کی تعریف سے, اور پھر رسول نے ہم مومنوں کی تعریف شروع کر دی. تو کل یہاں تک ہم مجلس میں پہنچے تھے. اچھا, اب ایک سوال ہے ذہنوں میں, اللہ تو جسم نہیں رکھتا تو اللہ نے بات کیسے کی؟ بھائی جسم ہے, زبان ہے تو آواز نکلتی ہے نا, اللہ تو نور ہے, تو بھائی اللہ جب جسم نہیں رکھتا تو اللہ نے گفتگو کیسے کی نبی سے؟ بس اس سوال کا جواب نبی کی زبان سے سنیے. جناب رسالت ماں بیان کرتے ہیں, جب میں عرش پہ گیا, معراج کی منزل پہ پہنچا, اور جب اللہ نے کلام کیا تو لہجہ علی نے کلام کیا. ایک مرتبہ میں نے رب الجلال سے سوال کیا, باللہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ رسول بیان کرے, آپ روایت دیکھنا چاہیں, کتاب معراج ہے, آیت اللہ دستغیب شیرازی کتاب شہید عالم کی کتاب ہے, اس میں سے روایت بیان کر رہی ہوں. رسول اسلام کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا, باللہ یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی ہے؟ کہا اے میرے حبیب, میں نے تمہارے دل کو علی کی محبت سے پر پایا, تو میں نے چاہا کہ علی کے لہجے میں تم سے کلام
کروں.
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, میرے حبیب, میں نے تمہارے دل کو علی کی محبت سے پر پایا, تو میں نے چاہا کہ جس کی محبت تمہارے دل میں, میں اسی کے لہجے میں کلام کروں. بس میں آپ سب کو اس یہاں تک روکوں گی, اس جملے تک, اور آپ کے سامنے قرآن کا ایک منظر پیش کروں گی. اب فیصلہ کیجیے آل محمد کا مقام کیا ہے. بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے, میرے حبیب تمہارے دل کو علی کی محبت سے پر پایا, تو جو محبت تمہارے قلب میں تھی میں نے اسی لہجے اسی آواز میں کلام کیا. قرآن پاک میں سورہ توحا اور سورہ توحا کی 12ویں آیت ارشاد رب العزت ہوتا ہے, اللہ ایک منظر کو پیش کر رہا ہے. وہ منظر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نبی گزر رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, رات کا وقت تھا, جنگل تھا, تنہائی تھی, بہت شدید سردی تھی, اور گزر رہے ہیں, ایک مرتبہ دیکھا دور پہاڑی پہ روشنی نظر آئی, تو اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, شاید وہ آپ ہو, میں جاؤں لے کر آؤں. اپنی زوجہ کو جنگل میں چھوڑ کے, اور جب اس مقام اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے تو رب الجلال مخاطب ہوا, موسیٰ میں تمہیں نبوت کا نور عطا کرتا ہوں. تو یہ اس منظر کی, اس واقعے کی بات ہے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 12 میں. رب الجلال یہ کہہ رہا, انا ربک, میں تمہارا رب ہوں, فخلا نعلیک, اپنی جوتیاں اتار دو, انک بالوادی المقدس, یہ مقدس وادی ہے, یہاں پہ اپنی جوتیاں اتار دو. اچھا, اگر فقط ترجمہ پڑھیں تو بات کیا ہے, ان لوگ کہتے ہیں نا قرآن کا مطالعہ کرو, میں ہمیشہ کہتی ہوں یاد رکھیے, قرآن وارث قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے رسول مکمل انتظام کر کے چلے تھے, قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن کو فقط ترجمے سے سمجھنا چاہیے نہیں سمجھ پائیں گے گمراہ ہو جائیں گے کیوں قرآن کو باری سے قرآن سے سمجھنا پڑتا ہے اب ترجمہ پڑھیے تو ترجمہ تو یہ کہ میں تمہارا رب ہوں موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو یہ مقدس وادی ہے جب اس سوال کا جواب جب اس سوال کو پوچھا گیا امام زمانہ حضرت حجت سے صلوات اللہ علیہ وسلم کتاب روح الحیات میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کتاب معجزات آل محمد کی چوتھی جلد میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی روایت یہ کہ ہمارے گیارہویں امام کا زمانہ ہے اور ہمارے گیارہویں امام کے وکیل احمد بن اسحاق وہ مولا کے پاس آتے ہیں لوگوں کے خمس کی رقم لے کے لوگوں کے سوالات لے کے لوگوں کے حاجتیں لے کے ایک شخص ہے جس کا نام ہے سعد بن عبداللہ قمی اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو اس سے لوگوں نے پوچھے جو اہل تشیع نہیں ہے غیر مذہب کے لوگ انہوں نے ہم شیعوں کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے بے چین ہیں ان سوالات کے جواب سوائے آل محمد کے سوائے والے سے قرآن کے کوئی دے نہیں سکتا جب گیارہویں امام کے وکیل امام کی بارگاہ تک آنے لگے تو سعد بن عبداللہ قمی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو مجھے بھی کچھ سوال ہیں جو تمہارے امام سے پوچھنے ہیں کہا چلو گیارہویں امام کی بارگاہ میں آئے اس وقت امام زمانہ کی ولادت ہو چکی تھی امام چند برس کے آغوش باغ میں بیٹھے آغوش قدر میں بیٹھے ایک مرتبہ آئے دونوں نے مولا کے حوالے کی خمس کی رقومات کچھ سوالات تھے کچھ بس ایک مرتبہ کہا مولا کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں آج ان سوالوں کا جواب میرا یہ بیٹا دے گا اور امام زمانہ کی عمر فقط چند سال اچھا جتنے سوالات پوچھے وہ سارے تو مجلس میں اس وقت بیان نہیں کر سکتے فقط یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ طہٰ کے بارے میں ہے اس کے متعلق سوال امام زمانہ سے کیا سعدی بن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ نبی کو اللہ نے بلایا نور نبوت دینے کے لیے اور کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دو یہ مقدس وادی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں ہم ہمارے شیعہ کے علماء نہیں دوسرے مذاہب کے علماء علماء یہ کہتے ہیں کہ جوتیاں نجس تھی اس لیے مقدس وادی تھی تو اللہ نے کہا کہ جوتیاں اتار دو یا پھر جوتی کسی نجس جانور کے کھال سے بنی ہوئی تھی حضرت حجت کہتے ہیں یہ نبی کی توہین ہے کہ اللہ کا نبی ہو اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جوتے نجس ہیں یا پاس ہو امام زمانہ کہتے ہیں نبی کی توہین کہا مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے سورۃ طہٰ کی آیت کا مطلب کیا ہے قرآن کی آیت جھوٹ تو ہو نہیں سکتا اور یہ لکھا ہے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو یہ مقدس وادی ہے امام زمانہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ اس مقام پہ پہنچے ہیں اندھیری رات میں زوجہ کو جنگل میں چھوڑ کے گئے اس مقام پر پہنچے ہیں تو بیوی کی محبت اس وقت دل میں تھی اور جب مقام قرب پہ پہنچے تو اللہ نے کہا دل کو خالص کر لو محبت نہیں ہونی چاہیے کسی کی تو بس ایک اللہ نے تشبیہ دی کہ جوتیاں اتار دو یہ مقدس وادی ہے مقصد یہ تھا کہ دل سے زوجہ کی محبت کو نکال دو دنیا کی کوئی محبت یا فقط بیوی کی محبت مراد نہیں ہے کوئی محبت قلب میں نہ رہے یہ مقام قرب ہے آپ نے شاید کا ترجمہ امام زمان سے سنا اب آ جائیے اس منزل کی طرف علی کی محبت سے میں نے تمہارے دل کو پر پایا تو میں نے چاہا کہ اس کے لہجے میں گرام کروں کیوں مارے رہا یہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے اس کے دل سے محبت کو نکلوا رہا ہے اس کے دل کی محبت کو دیکھ کے گرام کر رہا ہے تو کہا اس لیے کہ میرے نبی کے دل میں جو محبت ہے جو ہستیوں کی یہ وہ ہے کہ جن کے لیے میں نے اعلان کیا ان کی ماں خلق تو سب آپ لگ نہیں آتا ہوں بلا سب میں نہیں آتا ہوں بلا قبر منی رہا ہوں بلا شمس منی آتا ہوں بلا نہ زمین و آسمان بناتا نہ دریا کو بناتا نہ دریا سے روا کشتی کو بناتا تو جن سے میں محبت کرتا ہوں جن کے سچے میں کائنات بنائی ہے ان کی محبت میرے حبیب کے دل میں تھی اس لیے علی کے لہجے میں کرا دیا مولا واقع محمد و آل محمد کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے محمد و آل محمد کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے اور ایسے مولا واقع ملے کہ جتنی فضیلتیں خدا دیتا گیا ہم مومنین کو شامل کرتے رہے رسول اسلام نے کہا میں معراج پہ گیا نا مقام قرب پہ تو اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا اور باری اللہ نے وہاں سے علی زمین پر ہیں رسول معراج پر ہیں علی زمین سے وہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے اور اللہ نے رسول کو وہاں سے علی کے نور کی زیارت کروا دی تو کہا تم لوگ میرے امتی ہو نا مومن ہو نا تم بھی محروم نہیں رہو گے میں مقام قرب پہ آیا تو علی کی زیارت علی کے لہجے کو سنا جب تم اللہ کی ملاقات پہ چلو گے کب جب ہمارا انتقال ہوتا ہے اور ہم آخرت کی منزل پہ چلتے ہیں. کہا جب تم رب کی ملاقات پہ چلو گے تو عالم نظام بھی اور قبر پہ بھی مولا علی کی زیارت ملے گی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے چھٹے امام ثابت علی محمد امام جعفر صاحب. پوچھنے والے نے چھٹے امام سے سوال کیا, مولا ہماری موت کیسے واقع ہوگی؟ مولا میں موت سے ڈرتا بہت ہوں. بس اکثریت سے یہ انسان موت سے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. اب اس پوچھنے والے چھٹے امام سے پوچھا, فضل رسول اتنا بتا دیجیے موت کیسے واقع ہوگی, میں موت سے ڈرتا بہت ہوں. چھٹے امام نے کہا جب مومن کا وقت آخر آتا ہے نا اور ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں تو اب مومن کی جان دنیا میں بہت سی چیزوں میں اٹکی رہتی ہے. تو کہا جب روح قبض کرنے آتا ہے تو ایک مرتبہ ملک الموت کہتے ہیں ذرا عرش کی طرف دیکھ, اور جیسے عرش کی طرف دیکھتے ہیں نور محمد علی نظر آتا ہے. تو بس اس وقت مرنے والا مومن یہ کہتا ہے کہ موت ایک دفعہ کیوں, دن میں ہزار بار آنی چاہیے تھی کہ جس کے بعد نور محمد علی کی زیارت ہو جائے. تو کہا جب تم مقام ملاقات رب پہ آؤ گے تمہیں بھی علی کی زیارت ملے گی. اور جس مومن کا جیسا مرتبہ ہوگا, جس مومن کی جیسی معرفت ہوگی, اس کو اس طرح علی کی زیارت ملے گی. ایک عالم کا واقعہ سنا دوں, مشتہد لیول کے عالم آیت اللہ مرزا جواد تبریزی, بہت بڑے عالم ہمارے شیعہ تھے. آغائے جواد تبریزی کا جب انتقال ہوا بہت سے شاگرد تھے, نماز جنازہ میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع, اتنا مجمع کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کو دفنا دیا گیا تو ان کے ایک شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا. لیکن جو کچھ معصومین نے کہا ہے نا وہ حق ہے, یہ روایت کا ثبوت پیش کرتی ہے. کہا جب آغا جواد تبریزی کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا آغا آپ نے دیکھا آپ کے جنازے پہ, سوال کیا خواب میں, آپ نے دیکھا آپ کے جنازے پہ کتنا مجمع تھا, کتنے لاکھوں لوگ تھے؟ تو آغا جواد تبریزی کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جب غسل و کفن دے رہے ہوتے ہیں روح پاس کھڑی ہوتی ہے, جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی تو روح پاس کھڑی ہوتی ہے, قبر میں دفنانے تک روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تو روح تو ساتھ ساتھ ہوتی ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے جنازے پہ لاکھوں کا مجمع تھا؟ ہاں میں نے نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا اس لیے کہ جس وقت یہ روح جسم سے نکلی تھی مولا علی نے دعوت پہ بلایا تھا, تین دن مولا علی کی دعوت میں تھا, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا. تلوار پڑی بابا دیکھا کہ جس مومن کی معرفت جیسی ہوگی, جیسا مرتبہ ہوگا, اس کو اس طرح مولا کی زیارت ملے گی. ساری زندگی مولا کی خدمت کی تو مرتبہ یہ ملا کہ ادھر روح جسم سے نکلی, علی نے مہمان خانے میں بلا لیا, تین دن مولا علی کا قرب رہا, کہا میں علی, جس کو علی مل جائے پھر اسے دنیا کی کیا خبر, کہا میں علی کے قرب میں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے جنازے پہ کتنے لوگ تھے. تو بس عزاداروں یہ وہ محمد والے محمد ہیں کہ ان سے توسل مل جائے تو زندگی بھی خوبصورت, اور ان کا توسل مل جائے تو آخرت کی دنیا بھی خوبصورت, بس ان کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے. تو کل کے مجلس میں ہم اس منزل پہ پہنچے تھے کہ اللہ معراج میں اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے, اور سفر معراج کا پیغام یہ ہے کہ عقیدوں کو درست کر لو. اگر نہیں مانتے ہو علی کو, یہ معراج بتا رہی ہے علی ہی مولا ہے, اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اور سفر کربلا کا پیغام یہ ہے اپنے عمل کو درست کر لو. تو کل کی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے, اللہ اور اس کے حبیب میں گفتگو ہو رہی ہے. آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری آیت 287 کا ترجمہ شروع کرتی ہوں, آج کا ایک حصہ بیان کروں گی. اب رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے, نبی کی تعریف کی, نبی نے مومنوں کی تعریف کی, کل کی آیت کہاں ختم ہوئی تھی, وہ الیک المصیر, ہمیں تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. اب اگلا جملہ کیا ہے آیت کا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. رب الجلال کہہ رہا ہے میرے حبیب میں اپنے بندوں کو قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا, طاقت سے زیادہ تکلیف اپنے بندوں پہ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی میرے بندوں کی وسعت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, اس سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, جو کچھ اچھا کرو گے اس کا فائدہ تمہارے ہی نفس کو ملے گا, اور اگر برا کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہارے نفس کو اٹھانا پڑے گا. اچھا, اب رب الجلال معراج سے اپنے حبیب کو پیغام یہ دے رہا ہے, ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ اتنا یاد رکھنا, میں طاقت سے زیادہ, میں قوت سے زیادہ میں بوجھ نہیں ڈالتا, مصیبت نہیں دیتا. مگر میں اور آپ سوال کریں گے, باہرہ انسان اتنا کمزور ہے، دو دن بخار آ جائے تو بس ہائے ہائے شدہ کی، ہم ہی بیمار ہیں، فلاں کچھ نہیں ہوتا، ہم ہی پریشان رہتے ہیں، تو ہم تو ذرا ذرا سی تکلیفوں پر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ بے شک تم نے کہا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مگر ہم سے تکلیفیں برداشت کہاں ہوتی ہیں؟ ہم تو معمولی معمولی تکلیفوں پہ اللہ سے شکایت کرتے، بارہ تو تکلیف دیتا کیوں ہے، ہم تو یہی کہیں نا تو تکلیف دے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، کہاں دیا؟ کئی جگہ دیا، میں فقط ایک آیت کا حوالہ دے دوں، قرآن پاک میں 29 سپارہ سورہ ملک، اور سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے، اور الحمدللہ ہمارے شاہ علی محمد میں ہم اکثر خواتین نماز کے بعد سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر پڑھتے ہیں، اور سورہ ملک کے لیے رسول کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو یہ زبانی یاد ہو جائے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ سورہ قبر میں بڑا کام آتا ہے، نجات دلوانے والا سورہ ہے، جو تمام زندگی سورہ ملک کی تلاوت کرے جب وہ مر جائے، قبر میں جائے، منکر نکیر آئے، تو یہ سورہ ملک مجسم نورانی شکل میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے منکر نکیر خبردار اسے سوال نہ کرنا، یہ ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا ہے۔ اس لیے رسول کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو جائے۔ اسی سورہ ملک کی دوسری اور تیسری آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی کو پیدا کیا اور ہم نے موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ بولے یبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ یہ زندگی ہمارا امتحان ہے، ہم جو اس دنیا میں ہیں نا بالکل اس طرح سے ایگزامینیشن ہال میں ہیں، کمرہ امتحان میں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا، زندگی موت اس لیے خلق کی، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ کیوں امتحان لے رہا ہے خدا؟ اس لیے کہ میں نے جو بہشت سجا رکھی ہے، تمہارا عمل جیسا ہوگا تمہیں ویسا ہی درجہ ملے گا۔ اگر نیک عمل کیا تو تمہاری جزائیں موجود ہیں، اور اگر گناہ کی طرف ملوث ہوگا تو جہنم موجود ہے۔ تو کہا امتحان اس لیے لے رہا ہوں تمہارے عمل سے ثابت ہو جائے تم کس مقام کے لائق ہو، اور بہشت پر مرتبہ کیا ہو۔ تو امتحان تو ہوگا، اگر ایمان ہے، قلب میں مومن ہو، تو تمہارے ایمان کو اسی دنیا میں آزماؤں گا۔ مگر اللہ نے میراث پہ کیا کہہ دیا؟ دیکھو خدا کبھی آزماتا ہے دے کر، اور کبھی آزماتا ہے لے کر۔ دے تو ہم یہ نہیں کہتے اللہ ہم اس قابل نہیں، تم اتنا دے دیا، کوئی نہیں کہتا، اور ذرا سا لے لے تو بس شکایت، یہ کیوں کر دیا، اس کو دیا ہمیں کیوں نہیں دیا، فلاں کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ تو کہا اتنا یاد رکھو میں قوت سے زیادہ تکلیف نہیں، میں خدا رحمان و رحیم ہوں، جو ڈالتا ہوں تمہاری برداشت کے حساب سے ڈالتا ہوں، اور یقیناً ہم سے زیادہ ہم کو ہمارا خدا جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے وہ جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو بس اتنا یقین رکھنا، میں نے اپنے حدیث سے میراج پہ کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں قوت سے زیادہ تکلیف نہیں جانتا۔ مجلس کی ابتدا ہوئی تھی اللہ کی قوت سے، اور گفتگو پہنچی ہے انسان کی قوت تک کہ قوت سے زیادہ مصیبت نہیں جانتا۔ اللہ نے معراج پر ایک منظر رسول کو ایسا دکھایا، اپنی قوت کا منظر دکھا دیا۔ میری کوشش اشرہ اول میں یہی ہے جناب سیدہ میری مدد کریں کہ میں ایک منظر آپ کے سامنے سفر معراج کا پیش کروں، اور ایک منظر آپ کے سامنے کربلا، سفر کربلا کا پیش کروں، دونوں میں بہت مشابہتیں ہیں۔ ایک منظر آج آپ کے سامنے 2 محرم کو سفر معراج کا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اللہ نے اپنی قوت کا ایک منظر اپنے حبیب کو معراج میں دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ جبرائیل امین ساتھ ہیں، عرش کی سیر کر رہے ہیں نبی، ایک مقام پہ ایک منظر دیکھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو خلق کیا ہے برف اور آگ سے، دو اپوزٹ چیزیں، جہاں آگ ہے وہاں برف نہیں ٹھہر سکتی، پگھل جائے گی، ٹھیک ہے نا، دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، مگر اللہ نے عرش پر ایک ایسا فرشتہ خلق کیا ہے جو آگ اور برف سے بنا ہے، نہ آگ بجھ رہی ہے نہ برف پگھل رہی ہے۔ اگر یہ منظر دیکھا جبرائیل امین رسول اسلام دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ملک ہے اس کی زبان پہ ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ بار الہ، تو آگ اور برف میں میل اتحاد پیدا کر سکتا ہے، تو آگ اور برف میں الفت پیدا کر سکتا ہے، تو مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے۔ جناب سالک ماں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، جبرائیل فرشتہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ نے جتنے ملک خلق کیے ہیں یہ واحد وہ ملک ہے جو مومنین سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب سے اسے اللہ نے خلق کیا یہی دعا اس کی زبان پر ہے اور قیامت تک رہے گی، پناہ تو برف اور آگ میں الفت پیدا کر سکتا ہے، تو مومنین کے قلب میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے. آج ہمارے معاشرے کا عالم کیا ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بہن سے جدا ہے، قطع رحم اتنا عام ہو گیا ہے، عمریں کم ہوئی جا رہی، بیماریاں بڑھ رہی. کیوں؟ ہماری گناہوں کے سبب. اور اللہ کا فرشتہ عرش پہ دعا کر رہا ہے، بارہا مومنین کے قلب میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتے. اگر مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے قلب میں محبت ہوتی، اگر مومنوں کے درمیان قلب میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی، تو آج کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. میں نے ایک منظر آپ کے سامنے معراج کا پیش کیا، اب آئیے کربلا کا منظر پیش کروں. جب مولا چلے ہیں مدینے سے، تو مولا مدینے سے نکل کر پہلے مکے گئے حج کے لیے، اور جب مولا کو خبر ملی کہ یزید نے اپنے قاتل حاجیوں کے بھیس میں بھیج دیے، تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوئے تھے حج کرنے، اور مولا حسین ایک دن پہلے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مولا مکہ چھوڑ گئے. اور جب مولا نے مکہ چھوڑا ہے، تو وہاں حاجیوں سے ایک طویل خطبہ میرے مولا نے دیا ہے. کتابوں کو اٹھائیے اور مولا کا وہ خطبہ پڑھیے. مجلس کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں پورا خطبہ تو نہیں بیان کر سکوں گی، مگر آج اس خطبے میں سے چند جملے حسین ابن علی کے آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے، اگر مومنوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہوتی ایک دوسرے کے لیے اور آل رسول کے لیے، تو جب حسین ابن علی خطبہ دے کر بتا کر جا رہے ہیں میں کیوں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، تو کوئی تو پڑھ کے کہتا حسین آپ تنہا نہ جائیے، ہم سب ساتھ چلیں گے. مولا آپ کیوں عمر آج کو عمر سے تبدیل کر رہے ہیں؟ مولا ہم سب ساتھ چلیں گے آپ کے. اگر وہ لاکھوں کا لشکر حسین ابن علی کے ساتھ کربلا پہنچ جاتا، تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لوگ حج میں حج کے ارکان انجام دیتے رہے، حج کرتے رہے، اور رسول کا نوازا خانہ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. لوگوں سمجھا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ کرے، ہماری عبادت میں بچا لے گی. نہیں، دین نام ہے دو چیزوں کا، حقوق اللہ، حقوق عباد. فقط مسلح پکڑ کے بیٹھے ہیں، فلک کمرہ پکڑ کے بیٹھے ہیں، تسبیح ہاتھ میں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ بخشے گا. نہیں، دین نام ہے دو چیزوں کا، حقوق اللہ، حقوق عباد. رسول جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا نوازا بتا رہا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کچھ تو بیٹھ کے کہتا حسین ابن علی میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ہم چلیں گے سب ساتھ. نہیں، حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو فقط چند لوگ، مولا کے اصحاب، مولا کے اقرباء شدا، باقی دنیا حج میں مشغول رہی. اور مولا کا خطبہ کیا ہے، پہلے آپ کے سامنے خطبہ پیش کروں. مولا بیان کرتے ہیں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو لوگ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کتاب حسین ابن علی مدینہ کا کربلا، کتاب صحیفہ کربلا، مختلف کتابوں میں جہاں تاریخ موجود ہے وہاں پہ آپ کو مولا کا یہ خطبہ مل جائے گا. مولا کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز پہ کار فرمائے. اب جتنے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، یہ فقط امام حسین ابن علی کے میں جملے کوٹ کر رہی ہوں، میرا اپنا ایک لفظ نہیں ہے، میں فقط مولا کے جملے آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں. سنیے، ایسا نہیں تھا کہ مولا ہم سے کہہ رہے ہیں، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز پہ کار فرمائے، اور ہمارا درود و سلام ہو رسول پر. کیا شان ہے مولا کی، مولا گھر میں ہو تو، ممبر میں ہو تو، مولا خطبہ دے رہے ہو تو، بھرے دربار میں ہو تو، جہاں ہو پہلے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور رسول کے تلوار سے. مولا میں نے بھی پہلے اللہ کا ذکر کیا، اور پھر کہا درود و سلام ہو رسول پر، اور پھر مولا کہتے ہیں میری قتل گاہ معین کی جا چکی ہے، اور میں اس مقام تک پہنچ کر رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا و بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں. ہم اہل بیت اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہم امتحان و آزمائش پہ صبر کریں گے، اور اللہ ہمیں صابروں کا اجر دے گا. رسول اسلام اور ان کے جگر گوشوں میں جدائی نہیں ہو سکتی، ہم سب جنت میں اکٹھے کیے جائیں گے. اور ان لوگوں سن لو، جو کوئی بھی ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، وہ میرے ساتھ چلے. میں کل صبح مکے سے روانہ ہو رہا ہوں. یہ میرے مولا حسین کا خطبہ تھا، جس کے چند جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. آئیے جناب سیدہ کے پہلو میں بیٹھے، بی بی سیدہ فرش ادا پر ہیں، وقت کا امام پرسا لینے کے لیے موجود ہے. ہم معصوموں کی صحبت میں بیٹھے, آئیے مولا کے ان جملوں پہ چند لمحے غور کریں اور پھر مسائل کے منظر. دیکھیے پہلی بات یہ ہے, آج بھی جن کے دلوں میں یزید کی محبت ہے, آج بھی ہے دنیا یزید کی پرستار. ہم الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں, دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ حق و باطل کی جنگ تھی. مگر ایسے دو شہزادوں کی جنگ وہ کہتے ہیں جو یزید پرست ہیں, جن کے دلوں میں آج بھی یزید کی محبت ہے. وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھائی جب اکثریت نے یزید کو مان لیا تھا تو حسین ابن علی بھی مان لیتے. بھائی اکثریت تو فیصلہ دے چکی تھی نا, سب آرام سے حجر مشغول تھے اور یزید کی بیعت کر رہے تھے. تو امام حسین بھی اکثریت کو دیکھ کے بات مان لیتے, کیوں اسلام میں فتنہ فساد ہوا ہے, واقعی کربلا ہوتا ہی نہ. تو بس اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ وارث قرآن پہ. حسین ابن علی وارث قرآن ہے. تو جواب کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اکثریت کی بات مان لیتے, اکثریت تو یزید کو مان لیتے, بیعت کر رہے تھے, مانگن بھی کر رہے تھے, کیوں لگے گا اپنے بیوی بچوں کو سہرا مہربان نے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ اکثریت کو دیکھ کے فیصلے کبھی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں جا بجا اکثریت کی مذمت کی ہے. کبھی کہا اکثرہم لا یعلمون, اکثریت تو جانتی ہی نہیں. کبھی کہا اکثرہم لا یؤمنون, اکثریت تو ایمان رکھتی نہیں. کبھی کہا اکثرہم الفاسقون, اکثریت تو فاسقوں کی ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اکثریت کی مذمت کی گئی ہے. اور سب کچھ چھوڑیے, میں ایک آیت کا حوالہ دے دوں. قرآن پاک میں 23rd سپارے میں سورہ سواد, اور سورہ سواد کی آیت نمبر 82-83 خدا اس منظر کو پیش کر رہا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا اور شیطان سے کہا تھا کہ سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا تھا, منع کہ میں آگ سے بناؤں مٹی سے بناؤں. آپ سب اس واقعے کو جانتے, دوہراؤں گی نہیں. اللہ نے اس منظر کو سورہ سواد میں بیان کیا کہ شیطان نے کیا کہا, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اکثریت کو گمراہ کروں گا. سنیے قرآن کا ترجمہ پڑھیے. وہ سب شیطان کہہ رہے روز اول کہ میں اجمعین اکثریت کو گمراہ کروں گا. لأغوینہم اجمعین, اکثریت کو گمراہ کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, بس وہ چند مخلص ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. تو اب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکثریت کو گمراہ کروں گا. آدم کے مقابلے پہ جو آیا وہ اعلان کر رہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہو جائے گی. ہم حسین ابن علی کو زیارت واسطہ میں جب یہ کہہ کے پکارتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, حسین ابن علی وارث آدم ہے. یہ کربلا کا میدان بتا رہا ہے, پہلے آدم کے مقابلے پہ جو آیا وہ بھی گمراہ تھا اور اعلان کر رہا تھا اکثریت کو گمراہ کروں گا. حسین ابن علی وارث آدم تھے, حسین کے مقابلے پہ جو آئے وہ گمراہ تھے, ہے اور رہیں گے. درست پڑی بات. تو اب یہ اعتراض کہ حسین ابن علی اکثریت کی بات مان لیتے, اس کا جواب قرآن نے دے دیا کہ خدا مسمت کر رہا ہے اکثریت تو اکثر گمراہ ہو جائے, کیونکہ گمراہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا, فقط مخلصین ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. آئیے مولا کے جملوں پہ غور کریں. مولا نے کیا کہا؟ میری قتل گاہ معین کی جا چکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ میں موت کے سفر پہ, خدا کی رضا اسی رہے. سر میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ حسین ابن علی کا جبری عمل نہیں تھا, اختیاری عمل تھا. پھر مولا یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا بیابان کے بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. مولا کا اشارہ کس طرف تھا؟ لشکر یزید کی طرف. اچھا, اگر کوئی یزید پرست آج بھی ہمدردی رکھنے والا یزید سے یہ کہہ دے کہ حسین ابن علی نے لشکر یزید والوں کو جانور سے تشبیہ دی, میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, تو بھائی لشکر یزید والے بھی تو مسلمان تھے, کلمہ پڑھے, تو حسین ابن علی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ جانور ہے؟ حسین ابن علی نے نہیں کہا, خدا نے کہا ہے. کہاں کہا ہے خدا نے؟ بھائی لوگ اعتراض جن کے دل میں بھوسے آلے رسول ہے نا, وہ اس قسم کے اعتراضات پیش کرتے ہیں. یہ فرش ادا ہماری دستگاہ ہے, یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. تو اگر اعتراض نہیں کیا جائے کہ حسین ابن علی نے کیسے کہہ دیا کہ وہ بھیڑیے تھے جانور تھے, بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھ مسلمان تھے. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہمارا مولا نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اور کہاں پہ کہا؟ پروردگار عالم نے سورہ آراف میں. سورہ آراف قرآن کا 7th سورہ ہے اور 9th سپارے میں ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 179 ارشاد رب العزت ہوتا ہے, ولقد جہنما, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکثر کو ہم نے ہم لوگوں حل کیا مجھے اکثر اکثر ہم نے جن میں کہ ہم انسانوں جنات کی اکثریت کو ولقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس ہم انسانوں جنات کی اکثریت کو جہنم میں ڈالیں گے. کیوں ڈالے گا اللہ؟ اللہ نے آگے بیان کیا لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم اذان لا یسمعون بہا ان کے پاس قلب ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہے یہ سنتے نہیں ہیں. اولائک کل انعام یہ تو جانور ہیں, بل ہم اضل بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولائک ہم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں. حسین ابن علی نہیں کہہ رہا, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وہ لوگ جو حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے, حق نہیں جان سکتے. اللہ کہہ رہا قلب دیا غور نہیں کرتے, ہم ان کو آنکھیں نہیں دیکھ نہیں رہے, نواز رسول صاحب نے کہا ہے کتاب حجت کر رہا ہے, کان دیے حسین کی آواز میں تقاضا نہیں سن رہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا تھا اولائک کل انعام یہ جانور ہیں. مسلمان تو بہت دور کی بات ہے, خدا یہ انسان بھی شمار نہیں کر رہا ہے, جانور سے بھی بدتر ہیں. اور یہی لوگ ہیں مبلائے کا عمر غافل ہو یہی ہیں جو غافل ہیں, ان کا ٹھکانا جانور ہے. تو میرے مولا نے جو جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ٹکڑوں کو یہ بھیڑی اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اور پھر مولا نے کیا کہا, میں جا رہا ہوں جو ہم پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہے, جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے وہ میرے ساتھ چلے. جب اتنا کھلا اتمام حجت ہو گیا تھا تو وہ حاجیوں کا مجمع حسین کے ساتھ کیوں نہیں گیا ہے نا سوال ذہنوں میں. اتنا بڑا مجمع مولا اتمام حجت کریں, حاجیوں کو خطبہ دے رہے ہیں تو کیوں نہیں گئے؟ قلب غافل تھے. میں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی پیش کروں اور ایک امام کی حدیث پیش کروں, مسائل کی منزل سے آ جاؤں. جہاں سوال کا جواب جب جب سوال سے قرآن پہ اعتراض ہوگا جواب قرآن دے گا. بھائی لوگ کیوں نہیں گئے؟ حسین ابن علی امام حجت کر رہے تو کہا کہ بس معصوم کی روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کتاب آئی ہے تجلیات حکمت, اس میں جو مولا نے نہج البلاغہ میں جو مختصر کلمات ہیں اختصاری کلمات جو ہیں اس میں سے 225 عنوانات میں مولا کے کلمات کو جمع کیا گیا اس کتاب میں تجلیات حکمت نہج البلاغہ سے نکال کے. آپ نہج البلاغہ کھول کے دیکھ لیں, اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم عالم ربانی, وہ لوگ جو عالم ہوتے ہیں جو علم حاصل کر کے اللہ کو اور محمد والے محمد کو پہچانتے ہیں, پہلی قسم عالم ربانی. دوسری قسم راہ نجات پانے والے, علم حاصل کرنے والے. اللہ ہمیں کسی دوسرے گروہ میں ہمیشہ رکھے, چاہے مجلس حسین کے ذریعے, چاہے درس کے ذریعے, چاہے کتاب کے ذریعے, چاہے کیسٹ کے ذریعے, اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دینی طالب علم بنا کے رکھے. مولا کہتے ہیں دوسری قسم ہے ان طالب علموں کی جو راہ نجات کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں. اور پھر مولا کہتے ہیں تیسری قسم کس کی ہے, اب جو میں بولوں گی وہ میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا کا جملہ ہے, میں جو بلا بول کے دیکھتے. مولا کہتے ہیں لوگوں کی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے احمق اور بے وقوف عوام جو ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, ہر ہوا کے پیچھے حرکت کرنے لگتے ہیں. نہ ان کے پاس نور علم کی روشنی ہے, نہ ان کے پاس کوئی مستحکم سہارا ہے. تیسری قسم کے لوگ کون؟ یہ وہی لوگ ہیں جو حسین ابن علی کو سن رہے ہیں اور ساتھ نہیں دے رہے. مولا کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر آواز سے بھاگتے ہیں. یزید نے بیعت کا اعلان کر دیا, یہ نہیں دیکھا کہ یزید ہے کون, خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے اور یہ معیار بنا دیا میرے مولا نے قیامت تک کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ جس کے پاس نور علم ہوگا باب مزید العلم کا علم ہوگا اور جس کے پاس مستحکم سہارا ہوگا. مستحکم سہارا کیا؟ وقت کا امام. رسول کی حدیث ہے شیعہ سنی ہر مذہب کا عالم جانتا ہے, مستند ترین ہر مذہب کی دعوی. کیا رسول اسلام کہہ گئے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور مولا علی کے تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ تو نور علم سے روشنی لیتے ہیں, نہ مستحکم سہارا تلاش کرتے ہیں, نہ امام سے متصل ہے نہ علم لے رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ہر آواز کے پیچھے بھاگے جائیں گے, ابن زیاد آ جائے گا, عمر سعد آ جائے گا, اس کے پچھلے سال سے کھڑے لشکر ہے, ایک اتنا کثیر لشکر میرے مولا حسین کے مقابلے تیار ہو گیا تھا. تو کیا تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں؟ تو اب کیا کریں؟ وہ لوگ کیوں نہیں گئے مولا حسین کے ساتھ اور ہم اور آپ جو وقت کے امام کے انتظار میں ہیں کیا کریں؟ صاحب ہدایت چاہتے ہو نا تو اپنے وقت کے امام سے متوسل رہنا. اور وہ لوگ جو حسین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, جو مکے میں موجود تھے مولا کے ساتھ نہیں گئے, انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہ حسین کی مدد نہیں کر رہے, نہیں اللہ کی مدد نہیں کی. جو اب لوگ کہہ رہے آپ کیسے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں کی, وہ اللہ ہی کا تو حج کرنے آئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پاک میں قرآن کا 47 سورہ سورہ محمد اور سورہ محمد کی ساتویں آیت جو آپ سب کو زبانی یاد ہے کیونکہ آپ سب مجالس میں بہت تذکرہ سنتے ہیں اس آیت کا. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, تم اللہ کی مدد کرو, ینصرکم وہ تم سب کی مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ جیسی ہستی, بزرگ, برتر, قوت عظیم کا مالک, اس کو مدد چاہیے, وہ بھی ہماری. مگر اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہے, اے صاحبان ایمان میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. تو کیا مدد ہے اللہ کی؟ اللہ کی مدد ہے اللہ کے دین کی مدد. اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا. تو اگر حسین کے لیے پکار رہے تھے کون ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے, تو اللہ کی حجت پکار رہی تھی اللہ کی مدد کے لیے. اب ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی دین کی مدد کیسے ہو, وہ طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری جانب قربان ہمارے اماموں پہ, چھٹے امام نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اور کیسے حل کر دیا؟ ہم اور آپ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس زیارت وارثہ کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم امام حسین سے مخاطب ہوتے ہیں, ان کو سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. دوسرے حصے میں شہزادے علی اکبر کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے حصے میں تمام شہداء کربلا کو سلام کر. تو جب تمام شہداء کربلا کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ترجمہ کر لیجیے, انصار مدد کرنے والے. قرآن کہہ رہا ہے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ہم زیارت وارثہ میں پڑھے السلام علیکم یا انصار دین اللہ, اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں تم پر ہمارا سلام. تو جب حسین ابن علی کے ساتھ تھے, حسین کی نہیں اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے. اور آج بھی بس یہی پیغام ہے سفر معراج کا, اپنے عقیدوں کو درست کرو. عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا, اور جس کا عقیدہ و عمل درست ہو جائے, شہداء کربلا نے بتا دیا قیامت تک تم پر مومنین سلام بھیجتے رہیں. اور اس زمانے کے لیے بھی آج ہم سب اگر اپنے عقیدہ عمل کو بالکل حکم الہی کے مطابق کر لیں تو پھر ہمیں وقت کے امام کو پکارنا نہیں پڑے گا, امام خود آ جائے گا. اور جس جس مومن نے اپنے عقیدہ ایمان کو, اپنے عقیدہ عمل کو کامل کر لیا, امام خود اس کے پاس ہے. بس ایک روایت اور مصائب کی منزل. وہ روایت کیا ہے؟ آج میں آپ پکارتے ہیں دعائیں مصباح جب پڑھتے ہیں روزے جمعہ, انشاءاللہ گفتگو ہوگی ساتھ محرم کی مجلس سے دعائیں مصباح پڑھ لی. جب ہم نے امام کو پکارتے ہیں مولا آ جائیے, اب دنیا ظلم سے بھر گئی. مولا سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم زندہ ہیں, آنکھیں رکھتے ہیں, دنیا کو دیکھ رہے ہیں, مولا آپ کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے وارث کو نہیں دیکھ سکتے, مولا سب کی صداؤں کو سنتے ہیں, آپ کی آواز نہیں سن سکتے. تو مولا کا پیغام یہی ہے, اپنے عقیدے کے مطابق اپنا عمل کر لو, ہم خود آ جائیں گے. اور جس کا عمل اس کے عقیدے کے مطابق ہو جائے, جو اللہ کے دین پر عمل کرنے لگے, امام خود آتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص تھا سید عبد الکریم, اور وہ شخص موچی ہے. ہم سے کہتے ہیں بہت عالی ہوں, بہت عبادت گزار ہوں, مولا ان سے ملتے ہیں. نہیں, جو اپنے عمل میں ثابت قدمی دکھائے, جو عقیدہ ہے اس پر عمل دکھائے. یہ وہ موچی ہے, غریب ہے, مگر ایک ہفتہ نہیں گزرتا کہ امام زمانہ خود اس سے ملنے آتے ہیں. ہر مجلس کی اختتام پر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت امام کے حوالے سے کوئی روایت بیان کروں, اس لیے کہ فرشیدہ پہ میرے وقت کا امام بھی موجود ہے. جب کوئی مرتا ہے تو کرسا کس کو دیتے ہیں؟ وارث کو نا. حسین کا وارث خود عطا دار امام ہے. اس فرشیدہ پہ خاتون جنت بھی موجود ہے, اس فرشیدہ پہ ملائکہ بھی موجود ہے, اور وقت کا امام بھی موجود ہے. اس لیے میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے خدا میری معرفت کو بڑھائے, ہم سب کی معرفت کو بڑھائے. تو بس وہ شخص جو موچی ہے, سید عبد الکریم نام ہے اس کا, اور وہ اتنا اطاعت گزار ہے, اس طرح اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے دین کی مدد پر یہ جملہ بچوں کے ذہنوں تک محفوظ رہ جائے. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا. اب جو اللہ کے دین پر اتنا پابند ہے تو ایک ہفتہ نہیں گزرنے پاتا, امام زمان خود اس کے پاس آتے ہیں. اور ایک مرتبہ امام نے اس سے سوال کیا تھا, اے سید عبد الکریم اگر میں نہ ہوں تم سے ملنے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مولا میں مر جاؤں گا, مولا میں مر جاؤں گا. امام زمانہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تم ہم سے ایسی محبت کرتے ہو, اسی لیے ہم آتے ہیں. شاید میری اور آپ کی محبت ابھی تک اس منزل کمال پہ نہیں ہے جہاں اس طرح درد ہے اپنے امام کے لیے. مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں, تبھی تمہارے پاس ہفتہ نہیں گزرتا میں تم سے ملنے آ جاتا ہوں. روایتوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ مولا اس کی دکان پہ آئی, جوتیاں صحیح کر رہا تھا, موچی ہے. مولا نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور کہا عبد الکریم تم دیکھ رہے ہو میری جوتی کتنی پھٹ چکی ہے، میری جوتی کی مرمت کر دو. سید عبد الکریم کہتا ہے مولا ابھی آپ سے پہلے جو لوگ اپنی جوتیاں دیں گے مولا پہلے ان کو سی دو پھر آپ کو سیوں، آپ کی جوتی کو تیار کروں. مولا کہتا ہے سید عبد الکریم میں کہہ رہا ہوں میری جوتی کتنی پھٹ گئی ہے پہلے اس کی مرمت کر دو. مولا آپ سے پہلے جو لوگ دیے گئے نا پہلے ان کا کر دو پھر آپ کا کام کروں گا. اب میں اور آپ ہوتے تو پہلے مولا کی جوتی پکڑتے. نہیں یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم کہ جس نے پہلے کام دیا ہے پہلے اس کا کرو. اللہ کا حکم تو یہ نا امام اس کے قریب آئیں گے جو اللہ کے قریب جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا. جب دو دفعہ نماز آنا زمانہ ہے وہ کہتا ہے کیا سید کریں مولا میں سیوں کرتا ہے جو پہلے جن کی آگے ان کی کر دو پھر آپ کی کرتا ہوں. اب جو مولا نے تیسری مرتبہ کہا یہ اٹھا اپنی جگہ سے مولا کو گلے سے لگا لے لپٹایا. مولا اگر آپ نے اب کہا نا میں شور مچا دوں گا کہ امام زمانہ میری دکان پر سب آ جائیں گے سب پہچان جائیں گے. مولا مسکرائے. مولا کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تمہیں شاباش دیتا ہوں کہ تم اللہ کے اطاعت گزار ہو. آپ نے دیکھا امام کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. مگر جب یہ بات شہر میں پھیلی تو لوگ حیران تھے کہ مولا سے ایسی محبت اور مولا سے ایسی بے تکلفی. کیونکہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب علماء کو بھی مولا کی زیارت ملی تو کتنے ہیں جو امام کو پہچان نہیں سکے اور کتنے ہیں جنہوں نے امام کو پہچانا امام کے نور کے جلدے کو دیکھے بے ہوش ہو گئے. بہت کم تھے جو امام سے گفتگو کر پائے. اور یہ اتنا مولا سے کلوز ہے اتنا قریب ہے کہ گلے لگا کے مولا کہہ رہا مولا اگر آپ نے کہا تو میں شور مچا دوں گا آپ میرے پاس آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا امام تجھ سے اتنا راضی ہے؟ کہا بس یہ کمل بس یہی سنانے کے لیے میں نے آج یہ روایت پڑھی ہے. یہ رونا بہت قیمتی ہے. کہا تو نے ایسا کیا کیا کہ وقت کا امام تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ہفتہ نہیں گزرتا مولا خدا تو اتنی محبت اتنا خلوص تیرے درمیان. کہا وجہ یہ ہے کہ میں فقط ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا بارہ میرے وقت کے امام کا ظہور کر. سب سے بڑی ہماری حاجت یہ ہونی چاہیے ہم جتنی پریشانی میں مصیبت اور مبتلا ہوں وقت کا امام آ جائے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں رہی. سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو امام مانتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کے قدموں میں بیٹھ نہیں سکتے. تو وہ مجھے کہتا نا مسلسل روتا تھا گریا کرتا تھا کہ بارہا مجھے میرے امام سے ملا دے مجھے میرے امام کی زیارت کرا دے. کہاں ایک مرتبہ اتنا میں نے گریا کیا روتے روتے خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا. اچھا جناب رسول خدا کو دیکھا تو ان سے بھی یہی کہا کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت حاصل کر لوں. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے رسول خدا کو خواب میں دیکھتے رسول اللہ یہ حاجت پوری ہو جائے وہ حاجت پوری ہو جائے ہمیں یہاں دفن ہونا نصیب ہو جائے فلاں کا کام ہو جائے. نہیں وہ اتنا سچا عاشق تھا امام کا کہ اس نے فقط ایک ہی حاجت مانگی رسول سے اللہ کے رسول یہ بتا دیجیے کچھ ایسا بتا دیجیے کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت حاصل کر سکوں. اور پوچھ رہا ایک مرچی ہے کوئی عالم نہیں ہے ایک عام شخص ہے. رسول اسلام نے سر جھکایا پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا تو میرے حسین پہ رویا کر تو صبح اور شام میرے حسین پہ گریا کر تجھے میرے وقت کے امام کی زیارت مل جائے گی. وہ شخص کہتا ہے ایک سال تک صبح ہوتی تھی میں حسین کے مسائب پڑھتا تھا روتا تھا مغرب ہوتی تھی میں حسین کے مسائب پڑھ کے روتا تھا جب ایک سال صبح شام میں حسین ابن علی کے مسائب پڑھ کے روتا رہا تو وہ وقت آ گیا کہ وقت امام کی زیارت مل گئی. اور ایسی زیارت کے بارہ ہفتے امام اس کے پاس آتے ہیں. یہ رونا بہت قیمتی ہے. بس فرشِ عذاب پہ دعا کیا کرو یہ فرشِ عذاب جائے قبولیت ہے. بارہا ان آنکھوں کے صدقے میں غم حسین میں بہنے والے ان آنکھوں کا واسطہ ہماری آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم اپنے وارث کی زیارت کر سکیں. عزیزانو آج دو محرم ہو گئی دو محرم کو میرا مولا کربلا پہنچا. حسین ابن علی جب عرض کربلا پہ پہنچے ہیں نا تو سواری کا جانور آگے نہیں بڑھ رہا بار بار سواری تبدیل کی جا رہی ہے جانور آگے نہیں پڑھ رہا قدم آگے نہیں بڑھ رہا. مولا جانتے تھے مگر ایک مرتبہ امام حجت کے لیے جب بار بار سواری کو بدلا گیا اور سواری کے قدم آگے نہ بڑھے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ زمین کربلا سے غبار اٹھا اور مولا کے چہرے پر آیا مولا کی داڑھی رشی مبارک پر آیا. اب جو اس مٹی کی خوشبو کو سونگا میرے مولا حسین نے تو کہا میرے نانا کا وعدہ سچا ہے میں پہنچ گیا اپنی منزل پہ. مگر ایک مرتبہ امام حجت کے لیے آقا ابو سعد عباس کو بلایا عباس جا کر ابراہیم کی بستی سے کسی کو بلا لاؤ اور پوچھو زمین کا نام کیا ہے. میری سواری کا جانور آگے نہیں پڑ رہا, ابو فضل عباس گئے اور اس قبیلے سے ایک آدمی کو بلا کے لائے. میرے مولا سوال کرتے ہیں اس زمین کا نام کیا ہے, اس بستی کا نام کیا ہے. آنے والا کہتا ہے شط الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے ماریا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. اب جو کرب و بلا کہاں ہے نا, مولا حسین کہتے ہیں ہاں یہ کرب کی زمین ہے, یہ بلا کی زمین ہے. عباس ہمارے خیمے نقش کر دو, ہمیں اسی مقام پر قیام کرنا ہے. اور ہاں ابو الفضل عباس جب خیمے لگا چکو تو ایک مرتبہ اس قریب کی بستی کے قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ, مجھے اس زمین کو خریدنا ہے. عزاداروں ابو الفضل عباس خیمے لگانے لگے, میرے مولا حسین گھوڑے سے اترے اور اتر کے کربلا کے صحرا میں چلے. اور ایک مرتبہ کربلا کے صحرا کو دیکھ کے امام حسین نے کہنا شروع کیا, ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے جوان قتل کیے جائیں گے, یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. اسدارا ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے کربلا کی زمین پر حسین اپنی مجلس پڑھ رہے ہوں. کربلا کی زمین پر حسین اپنی مجلس پڑھ رہے تھے. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے جوان قتل کیے جائیں گے, یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. اسدارو آقا ابو الفضل عباس قبیلے کے سردار کو بلا لائے. تو قبیلے کا سردار آیا, مولا حسین نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں, جو رقم تو معین کرے جو قیمت تو معین کرے میں دینے کو تیار ہوں, میں اس زمین کو دو شرطوں کے ساتھ خریدوں گا. وہ کہتا ہے, وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا حسین آپ کا جب تک دل چاہے آپ یہاں رہیے, مگر آقا اس زمین کو خریدے نہیں. کہا تو نہیں خریدو؟ کہا اس زمین سے کوئی نبی بھی گزرا ہے پر روتا ہوا گیا ہے. یہ زمین کسی کو راس نہیں آتی مولا, یہ زمین کسی کو نہیں پاتی. جب تک آپ کا دل چاہے یہاں قیام کریں, مگر مولا اس زمین کو نہیں خریدے. امام حسین نے اس قبیلے کے سردار کے چہرے کو دیکھا اور کہا تجھے نہیں معلوم مجھے قیامت تک یہی رہنا ہے, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مگر دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اس زمین پہ قتل کر دیا جائے. اور جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا نا تو لشکر یزید والے اپنے سپاہیوں کو دفنا دیں گے, ہماری لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ جائیں گے. جب لشکر یزید چلا جائے تو اپنے گھروں سے نکلنا, ہماری لاشوں کو دفنا دینا. پھر کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, مولا حسین نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد لشکر یزید کے خوف سے نہ نکلے تو تم اپنے شوہروں کو غیرت دلانا کہ آگے ہماری لاشوں کو دفنا دیں. کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. اب بچے آئے, مولا حسین کہتے ہیں اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ لشکر یزید کے خوف سے نہ نکلے تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھوں پر جوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں کہوں مولا کوئی آپ جیسا مظلوم نہیں ہوگا چاہے کہ جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہو وہ تین دن سے آتا رہے, جس کا باپ اور پتر آپ ہو وہ زمین کے دفنانے کے لیے محتاج ہے. بچوں سے کہا کھیلتے کھیلتے آنا, ایک مٹھی خاک ہماری لاشا پہ ڈال دینا. پھر قبیلے کے سردار سے مخاطب ہو کے کہا ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھ ہماری شہادت کے بعد جب ہماری قبریں بن جائیں گی ہمارے زائر آئیں گے. کربلا میں دو محرم کو مولا نے ہمیں یاد کیا ہے. دیکھو ہمارے زائر آئیں گے, ہم سے مہمانی ادا کرنا, ان کا خیال رکھنا. عزاداروں کی جائز قبولیت سے یہاں دعا مانگا کرو کہ جب تک زندہ رہے نہ تو فرشِ ادا چھوٹے نہ موتا ہے حسین چھوٹے. عزاداروں مولا نے دو محرم کو ہمیں یاد کیا تھا, آؤ مولا کو سلام کر کے کہیں مولا ہم آپ کی محبت محمد وآل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما دیا. سب مل کے آمین کہیے. مجھے آمین کی آواز بہت بابا سے بلند چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ بیٹھے, خاتون جنت بیٹھے, وقت کا امام بیٹھا ہے. ہماری آمین کا ان کی آمین شامل ہوں گی, سب کی حاجتیں پوری ہوں گی. بارگاہ قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پروردگار اس عبادت کا واسطہ, غم حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف کرنا. پروردگار ہم سب حضرات دلوں میں حاجتیں رکھتے, جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدایا اسے غیب سے پورا کر دے, جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو قرضدار ہے غیب سے قرض عطا کر دے, جو رزق اور روزی کے کسی مسئلے میں گرفتار اس کے لیے روزی کا سبب بنا دے. خدایا جو بیمار ہو, تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ کا, تجھے واسطہ حسین کے بیمار بیٹے کا, جو بھی مومنان آل محمد بیمار ہو غیب سے شفا کامل عطا فرما. خدایا تجھے اس ماں کا واسطہ جو اس فرش ادا پہ بھرسا لینے آتی ہے, اس ماں کے صدقے میں جس ماں کا دل بھی اولاد کے دکھ میں مبتلا ہو اس کے دکھ کو دور کر دے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا دشمنان اسلام کو لطف و نابود کر دے, دشمن جس سازش میں مصروف رہے اسی کے جال میں پھنسا دے. خدایا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگار جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور سزا دیں تو لبیک کہنے والوں میں میں اور آپ سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.